خدمت میں عرض کر دیں. اور جیسے ہی 8:30 بجے تو ہم باقاعدہ سے اس دن کا درس, یعنی آج کے درس کا ہم انشاءاللہ آغاز کر دیں گے. تو جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں وہ 8:25 پر پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 8:25 PM وہ آ سکتے ہیں. آن لائن ہم ہو جائے کریں گے, لیکن جو درس ہے وہ ٹھیک 8:30 بجے شب 8:30 PM پر درس کا آغاز ہوا کرے گا. تو ایک دو منٹ, تین منٹ جو باقی ہیں 8:30 ہونے میں, اس میں ہم آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک فارسی زبان میں آیت اللہ خامنائی کی تقاریر کہ جو انقلاب سے پہلے مشہد مقدس میں کی گئی تھی تقریباً 46-47 سال پہلے, ان تقاریر کو کہ جو 4 موضوعات پر مشتمل تھی, ایمان, توحید, نبوت اور ولایت, یہ 4 موضوعات تھے. اور جو ٹوٹل تقاریر ان موضوعات پر کی گئی وہ 28 تقاریر تھی. ان کو فارسی زبان میں کتابی شکل میں چھاپا گیا 7 سال پہلے, اور پھر اس کے بعد بعض دوستوں نے زحمت کی کہ اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا, اور 4 کتابیں کہ جن کا عنوان پہلی کتاب جس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایمان, دوسری کتاب توحید, تیسری نبوت اور چوتھی ولایت, تو 4 الگ الگ کتابوں کی شکل میں جو فارسی زبان میں چھپی تھی وہ ایک ہی کتاب تھی, لیکن اردو زبان میں جب ترجمہ کیا گیا تو 4 الگ الگ کتابیں چھاپی گئی, ایمان, توحید, نبوت اور ولایت. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ان موضوعات کو, ایمان کیا ہے, توحید کیا ہے, نبوت کیا ہے اور ولایت کیا چیز ہے, ان چیزوں کو اس کائنات میں موجود سب سے زیادہ خالص علم کے سر چشمے یعنی قرآن سے سمجھے, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو تو یہ کتابیں بہترین کتابیں, انسان کے اندر ایمان کی روح, اسلام کی روح کو بیدار کر دیتی, انسان کی آنکھوں کو کھول دیتی. لہذا ہم نے یہ سوچا کہ ان دنوں میں کہ جو آج کل آزمائش کے دن چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو موقع مل رہا ہے, ہر شر میں ایک خیر بھی ہوتی ہے, اور اس شر میں خیر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, دعا کرنے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا نے توفیق دی اور ارادہ کیا کہ دین اسلام کے ان عناوین کو, ان موضوعات کو ان دنوں میں بیان کیا جائے, جن میں سے پہلا ایمان ہے. 8:30 ہو گئے ہیں. ابھی جو لوگ آن لائن ہوں گے ان کے لیے میں تکرار کر دوں کہ انشاءاللہ ہم ہر روز 8:25 پر 8:25 PM پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم آن لائن ہو جائے کریں گے, کیونکہ یہاں جو ہمارے عزیز برادران ہیں, جو ہماری میڈیا ٹیم ہے, انہوں نے کیونکہ اس درس کو 7 پیجز پر فیس بک میں بھی آن لائن کرنا ہوتا ہے اور اس میں 7 منٹ لگ جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم 8:25 پر آن لائن ہو جائے کریں گے, اور ایک یا دو اہم نکات ان 4-5 منٹس میں ہم بیان کر دیا کریں گے, اور جو درس ہوگا ہر روز کا وہ ٹھیک 8:30 بجے ہی شروع ہوا کرے گا. تو انشاءاللہ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. محمد و آل محمد پر صلوات کے ساتھ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین. گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا ہم نے جہاں پر بات کو تمام کیا تھا، وہ اللہ کی رحمت کی بحث تھی، خدا کی رحمت کے بارے میں صحیح گمان قرآن جو بیان فرماتا ہے اور اس کا فرق اس غلط تصور کے ساتھ کہ جو عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے. عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے عمل نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی جو اللہ نے ہم سے مانگا تھا وہ نہ کیا، اب ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر اللہ رحمت کرے اور اس کمی کو دور کر دے. لیکن قرآن کریم اس کے بالکل برعکس بیان فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو خدا اور اس کے رسول کی رحمت تم پر نازل ہوگی. ایک یہ بات ہوئی. دوسری بات جو اگلی آیت تھی، وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اس مغفرت کی طرف جانے میں، اس مغفرت کو پا لینے کے لیے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ کہ جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت اعدت للمتقین، وہ جنت فاسقوں اور فاجروں کے لیے نہیں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں، بلکہ صاحبان تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے. صاحبان تقوی وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر جائیں گے. یہ قرآن کا بیان جس میں ہم نے پھر عرض کیا تھا اس کتاب کی عبارت پڑھ کے کہ دین اسلام اللہ رسول اللہ ترغیب دیتے ہیں انسان کو کہ میدان مقابلے کے میدان میں اترے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور معاشرے کے میدان میں اترو نہیں، محنت نہیں کرو، کام نہیں کرو، کرو، لیکن یہ تمہاری محنت جو ہے یہ دنیا کی عارضی اور پست چیزوں کو ہدف بنا کر نہیں ہونی چاہیے جو تم سے آخر کار چلی جانی ہے، بلکہ اس چیز کو حاصل کرنے میں محنت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جو تمہارے رب کی مغفرت ہے اور وہ جنت ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی وسعت سے کے برابر ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، جو کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ سب تم سے چلا جائے گا، چھن جائے گا، تو تمہیں خدا دعوت دے رہا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کرو جو میرے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے، جنت کی شکل میں اور مغفرت کی شکل میں. اس مغفرت سے کیا مراد ہے؟ آج کی ہماری گفتگو، آج کا ہمارا درس مغفرت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہوگا. توجہ فرمائیں، مغفرت کا جب ذکر کیا جاتا ہے اور ہم عام طور پہ سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، یعنی کیا ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. مغفرت کا تصور، حقیقی تصور یہ نہیں ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آیت اللہ خامنائی کی ان الفاظ میں جن کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں مغفرت کیا چیز ہے. اور یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ سارعو الی مغفرت من ربکم، سارعو یعنی جلدی مغفرت کی جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ. یہ مغفرت کس طرح انسان کے ہاتھ میں آتی ہے اور خداوند عالم کس کی مغفرت فرماتا ہے. کتاب کی عبارت کو ہم پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مغفرت سے کیا مراد ہے. اب پہلے مغفرت کا غلط تصور بیان کریں گے اور اس کے بعد صحیح تصور, قرآنی تصور مغفرت کا بیان کریں گے. پہلے غلط تصور بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی نے کسی سے کہا کہ جناب معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو گالی دی ہے, مجھے معاف کر دے. ایک شخص کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے, پھر کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور وہ جس کو گالی دی گئی تھی, اب جب اس سے معافی کی درخواست کی گئی, اس نے بھی تکبر سے یا خوش اخلاقی اور مہربانی سے یا متکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا, یا مہربانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے نظر انداز کیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. آیا اللہ کی مغفرت کا یہ معنی ہے کہ ہم گناہ کریں, گناہ نہیں چھوڑنا ہم نے, کرنے کے بعد کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. توجہ فرمائیں. اگلی مثال, کسی مقام پر کوئی انجانے میں جرم سرزد ہو گیا, متاثرہ شخص کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب معاف کر دیجئے, مہربانی فرمائیے. وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا. ایک شخص نے کسی دوسرے کو زخم لگا دیا, کچھ مثلا پھپڑ وغیرہ مار دیا, اب لوگ جمع ہو گئے, چلیں جی اس سے غلطی ہو گئی, آپ اس کو معاف کر دیں, اور یہ بندہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. یہ روزمرہ کی مثالیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. کسی حکومتی ادارے نے آپ پر کسی بھی مقدار میں ٹیکس لگا دیا, کسی بھی حساب کتاب سے درست یا غلط آپ کو نوٹس آ گیا کہ آپ پر اتنا ٹیکس واجب الادا ہے. آپ وہاں گئے, دفتر میں گئے, ٹیکس والوں کے دفتر میں گئے, آپ احترام سے پیش آئے, چاپلوسی کی دو باتیں کی, سر پلیز یہ تو بہت زیادہ ہے, کوئی راستہ نکالیے, مجھے ٹیکس کم کر دیجئے. کسی کو اپنے ساتھ لے گئے, کسی کی سفارش ساتھ لے گئے, کوئی خط لکھوا کر, کوئی سفارش, کوئی ٹیلی فون, اور جب آپ نے یہ سفارشیں کروائی تو وہ دفتر والے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اتنی مقدار میں ٹیکس سے آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے. یہ جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, کام نکلوانے کے لیے سفارشیں کروائی جاتی ہیں, کسی چیز کوئی غلطی کو خرابی ہو گئی, اب اس کو جی پولیس نے مثلا پکڑا ہوا ہے تو ٹیلی فون جا رہا ہے کسی سیاستدان کا, کسی بڑے دفتر, کسی بڑے افسر کا کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں, یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے, یہ تو ہمارا بندہ ہے, میرا عزیز ہے, میرا کولیگ ہے, میرا دوست ہے, میرا ووٹر ہے, اس قسم کی سفارشیں. ان دفتر والے بھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی سفارش ہم نے قبول کر لی, اتنی مقدار میں ٹیکس سے آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے, بخشش ہو گئی, معافی ہو گئی. ان بخششوں کو دیکھ کر ہم سمجھنے لگے کہ اللہ کی مغفرت بھی اسی قبیل کی کوئی بخشش ہے. یہ اپنے روزمرہ کی زندگی کی روٹین میں ہوتے ہوئے کاموں کو ہم نے دیکھا, سفارشوں کو دیکھا, معافی ناموں کو دیکھا, اور ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جس کو مغفرت کہتا ہے وہ بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہے کہ خرابی کر لو, الٹے سیدھے کام کر لو, پھر کسی کی سفارش کرا لو, کسی سے درخواست کرو کہ آپ ہماری سفارش کر دیں. توجہ سے ان الفاظ کو, اس کتاب کے الفاظ کو اب سنیے. ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والوں کو تھوڑا عجیب لگے کیونکہ انہوں نے ایسی باتیں سنی ہوئی ہیں, لیکن جو قرآن کے خالص مفاہیم ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. توجہ کیجیے. ان بخششوں کو دیکھ کر ہم سمجھنے لگے کہ اللہ کی مغفرت بھی اسی قبیل کی کوئی بخشش ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی شخص نے ظلم کیا, ایک ظالم ہے, وہ کسی غریب آدمی پر, کمزور پر ظلم کر لیتا ہے, جرم کیا, گناہ کیا, فساد فی الارض کا مرتکب ہوا, فساد فی الارض یعنی معاشرے میں بے حیائی پھیلائی, قتل و غارت کی, چوریاں ڈکیتیاں کی مثال کے طور پر, अल्लाह जिस तरह इस ज़मीन पर और इस ज़मीन पर इंसानों को ज़िंदगी गुजारते देखना चाहता है, ऐसा काम किया कि ख़राब हो जाए, इसे कहते हैं फसाद फिल अर्ज़। फसाद फिल अर्ज़ का मुर्तकिब हुआ, शराब खाना बना दिया, लोग आए यहाँ से शराब पिए, जुआ खाना बना दिया, कोई और बेहयाई का मरकज़ फराम कर दिया जहाँ पर रक्स की, बेहूदगी की, बेहयाई की महफ़लें लगती हैं, इस किस्म की चीज़ें बना दी, अजाब इलाही का मुजिब करार पाया। अब अल्लाह ने तो मुकर्रर किया हुआ था कि जो ये करेगा उस पर अजाब होगा, तवज्जो फरमाए। फिर क्या हुआ, फिर रोज़े क़ियामत उसके एक कतरा अश्क की वजह से, यानी क़ियामत में क्या होगा, ये सारे जराइम करता रहा, फिर उसने एक आंसू का कतरा बहा दिया, जुर्म नहीं छोड़ा, वापस नहीं पलटा, जुर्म तो रूटीन है, बस एक कतरा आंसू बहा दिया, उस एक कतरा अश्क क़ियामत के दिन उसके एक कतरा अश्क की वजह से या तवज्जो और तवस्सुल जो उसने किया है, गुनाह करता है फिर कहता है मैं अपने आइम्मा से, अहले बैत अथार से तवस्सुल करूँगा, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। गुनाह नहीं छोड़ना, गलत तसव्वुर, ऐसा तसव्वुर के जो इंसान के अंदर अल्लाह की नाफरमानियों की जुरअत पैदा कर देता, जसारत पैदा कर देता है कि इंसान गुनाह करता फिर क्या कहा जाता है उससे, उससे कहा जाता है कि एक ये काम करो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एक दफ़ा ज्यारत पे चले जाओ तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एक कतरा आंसू तुम्हारी आंख से गिर गया तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये नहीं बताया जाता कि ये कतरा कौन सा कतरा है और ये ज्यारत कौन सी ज्यारत है, बेमारिफत ज्यारत है या बामारिफत ज्यारत है, ये नहीं बताया जाता। तो फरमा रहे हैं, दोबारा अल्फाज पर गौर कीजिए कि अगर किसी शख्स ने जुल्म किया, जुर्म किया, गुनाह किया, फसाद फिल अर्ज का मुर्तकिब हुआ, अजाब इलाही का मूजिब करार पाया, फिर रोज़े क़ियामत उसके एक कतरे अश्क की वजह से जो उसने मसलन दुनिया में बहाया था, या तवज्जो और तवस्सुल जो उसने किया है उसकी वजह से, अल्लाह कहे कि ठीक है अब जबकि ऐसा है तो हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर कर रहे हैं। इसकी वापस थोड़ा सा जाकर मैं दोबारा पिछली मिसालें तकरार करूं, देखिए अपने अल्फाज में, एक बंदा है वो किसी गरीब पर जुल्म करता है और मारपीट करता है, उसे ज़ख्मी कर देता है या हत्ता उसे कत्ल कर देता है, ये मालदार है, ताकतवर है, अपनी ताकत के तकबर में उसको ज़ख्मी करता है बुरी तरह से या उसे कत्ल कर देता है। अब पुलिस आती है उसे पकड़ के ले जाती है, जैसे पकड़ के ले जाती है ये जो मालदार आदमी है ये किसी से राब्ता करता है और कहता है कि मैं कानून के चुंगल में फंस गया हूँ, अब आप मेरी सिफारिश करो, और वो कोई मुल्क का बड़ा सियासतदान या कोई बड़ा ओहदेदार आकर टेलीफोन करता है जज को जो ये मुकदमा सुन रहा है, पुलिस वालों को जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, इन सब को सिफारिशें की जाती हैं, तहकीकात करने वालों से कहा जाता है तहकीकात में थोड़ा रद्दो बदल कर दो, जज को फ़ोन किया जाता है कि तुम थोड़ा फैसले में नरमी करना, और बिल आखिर ये अमीर आदमी अपनी सज़ा से बच जाता है। आया ये जो शफाअत का और तवस्सुल का तसव्वुर है दीन इस्लाम का, वो यही है, ये नहीं है कि किसी ख़ास ग्रुप को, किसी ख़ास मसलक को, किसी ख़ास फ़िरके को जिसने अपना कोई ख़ास नाम रखा हुआ है उनको कोई ख़ास इस्तिस्ना हासिल हो और उनसे कहा जाए कि बाकी लोग अगर यही काम करेंगे तो उनको तो हम उल्टा लटका देंगे, लेकिन तुम क्योंकि हमारे लाडले हो तुम करोगे तो तुम्हारे लिए हमने चोर दरवाजे रखे हुए हैं। बदतरीन खयानत इस दीन अदल और दीन इंसाफ के साथ उन लोगों ने की जिन्होंने अपनी आवाम के जहनों में यह तसव्वुर डाल दिया कि तुम तो अल्लाह के लाडले हो, और मैं अर्ज कर चुका कि ये लाडले होने का तसव्वुर आगे अलबत्ता ये आएगा, इस दर्स में तो अभी हमने शायद जिक्र ना किया हो, आगे आएगा कि ये अपने आप को लाडला समझना और अल्लाह ताला हमें तो कुछ नहीं कहेगा हम तो हतमन जन्नत में जाएंगे, ये जिस कौम का खुदा ने बयान किया, शदीद तरीन मजम्मत किया उनकी और उनको बदतरीन किस्म की धमकियां दी गई, तुम्हें जहन्नम में फेंकूंगा भी और हमेशा जहन्नम में रखूंगा भी, उस कौम का नाम है यहूदी। مزاج اور روش سے قوم پہچانی جاتی ہے. اگر وہی باتیں وہی نظریات کہ جن پر یہودیوں کی مذمت کی گئی گمراہ یہودیوں کی, قرآن کس لیے بیان کرتا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا اس قسم کی خرافات سے اور اس قسم کے غلط دین بیان کرنے والوں کے بیانات سن سن کے, اس قسم کی خرافات اگر تیرے ذہن میں آ گئی ہیں تو اللہ کی کتاب کو پڑھ جو سب سے بہترین بیان ہے, جو حق و باطل میں صحیح و غلط میں فرق کر کے تجھے سمجھا دے گا کہ صحیح بات کیا ہے. پہلے وہاں سے دین سمجھ, پھر اس کے بعد دوسروں کو دیکھ کے وہ صحیح بیان کرتے ہیں یا غلط بیان کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. قرآن کی یا تو باری ہی نہیں آتی دین سمجھنے کے لیے ہماری زندگیوں میں کہ ہم قرآن سے دین سمجھیں, آتی نہیں باری. اور یا اگر آئے بھی تو اس زمانے میں آتی ہے کہ جب ہمارا ذہن پھر تبدیل ہونے کی صلاحیت یا کھو چکا ہوتا ہے یا بہت کم ہو چکی ہوتی ہے, چونکہ سال ہا سال میں ہم نے اپنے ذہن میں نظریات, افکار, عقائد پختہ کر لیے ہوتے ہیں. توجہ فرمائے. اب جب کہ ایسے, اب میں نے عرض کیا مثال کے ذریعے کہ معاشرے میں بھی جب ایسا ہوتا ہے تو عوام چیخ اٹھتی ہے کہ امیر تو غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں, امیروں کے ساتھ غریبوں کو, امیروں کے مقابلے میں غریبوں کو انصاف نہیں ملتا. آیا اللہ کا نظام توحید, نظام اسلام بھی ایسا ہی ہے؟ اس طرح کی سفارش کو شفاعت کہا گیا؟ نہیں, قرآن انکار کرتا ہے اس کا. اس سے مغفرت نہیں ہوگی کہ ہم نے تو گناہ کرنے, ہم نے تو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی, جو خدا نے ہم سے تقاضا کیا وہ تو نہیں کرنا, بس ہم ایک توسل کریں گے, ایک توجہ کریں گے, ایک زیارت کریں گے, ایک دیگ بنا کے بانٹیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو کھلا دیں گے, ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں بری لگ رہی ہوں, لیکن قرآن مجید پڑھ لیجئے تاکہ آسانی ہو. معذرت چاہتا ہوں, آگے بڑھتے ہیں. کیا اللہ کی مغفرت یہ ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ, مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو, ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. کیا یہی بات کہنا چاہیے ہے؟ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. پھر کیا مراد ہے؟ توجہ کریں. مغفرت یا دوسرا لفظ غفران, غفران کے معنی پر بھی میں نے بہت گفتگو کی ہے, یعنی آیت اللہ خامنائی ان درسوں سے پہلے جو ان کو سننے والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ غفران کا معنی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کی ہے, یہ اس لیے ہے کہ آپ برادران غالباً ہماری اکثر مجالس میں شریک رہے تھے, یعنی اب جو بیٹھ کے سن رہے ہیں آیت اللہ خامنائی ان سے کہہ رہے ہیں کہ اکثر آپ پہلے بھی شریک رہے ہیں, تو آپ نے سنا ہوگا میں نے غفران کا معنی پہلے بھی بیان کیا. اپنے ذہن پر زور ڈالیں, جو کچھ ہم نے کہا تھا یعنی جو پہلے ہم درسوں میں کہہ چکے اس کو ذہن میں لائیں, اسے اپنے حافظے کے خفیہ گوشوں سے نکالیں, یعنی وہ جو ہم نے پہلے باتیں کی تھی ان کو بھی آپ ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں, لیکن دوبارہ بھی بیان کر رہے ہیں. غفران یا مغفرت کیا ہے؟ غفران یعنی بھرنا اور ایک خلا کو پر کرنا, کوئی جگہ خالی ہو گئی ہے اس کو دوبارہ سے پر کر دینا, اس کو دوبارہ سے بھر دینا, اس کو کہا جاتا ہے مغفرت. کیسے, کس طرح بھرنا, کس طرح خلا کو پر کرنا؟ توجہ فرمائیں. مثال کے طور پر اب ایک مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے بدن میں کوئی زخم لگ جاتا ہے, ران میں, بازو میں کوئی گہرا زخم لگ جاتا ہے, گوشت پھٹ جاتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ کسی کو بہت گہرا زخم لگ گیا بدن کے کسی حصے میں, اس کا گوشت پھٹ گیا, پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں آپ کو مرہم دیا جاتا ہے, آپ دوا لگاتے ہیں, مرہم لگاتے ہیں اس زخم پر, وٹامن استعمال کرتے ہیں, انجیکشن لگواتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ جو زخم ہے آپ کا یہ بھر جائے, نئے خلیے پیدا کر کے, یعنی وہ جو سیلز گوشت کے خراب ہو گئے, کٹ گئے, بدن سے جدا ہو گئے, اب یہ انجیکشن, یہ وٹامن, یہ مرہم کیا کرے گا, ये आपके बदन की हेल्प करेगा नए खुलिए, नए सेल्स पैदा करने में, ताकि वो जो खला पैदा हुआ है, वो जो गोश्त चला गया अंदर से, फट गया, ख़राब हो गया, वो दोबारा सही हो जाए, ये खला भर जाए, ये ज़ख़म ठीक हो जाए, नए खुलिए पैदा करके आपस में मिल जाए, वो जो किनारे अलग अलग हो गए थे गोश्त के, वो दोबारा आपस में मिल जाए, इस तरह आखिरकार अपनी ही जिन्स जैसा, यानी अपने ही जैसा गोश्त, बदन के गोश्त जैसा, उस बदन के पट्ठे जैसा, उस मसल जैसा गोश्त कि जिस मसल पे ज़ख़म लगा है, अपनी ही जैसी चीज़ को अपने साथ वजूद में ले आए, और वो जो खला पैदा हो गया था ज़ख़म की वजह से, वो भर जाए। आपने देखा होगा ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से भरता है। आपके बदन का सिस्टम काम करता है, ये ज़ख़म भर जाता है, मुंदमिल हो जाता है। मुंदमिल, वही ज़ख़म का भर जाना, इसके लिए अरबी में एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, इल्तिहाम, जो लहम से है। लहम अरबी ज़ुबान में गोश्त को कहते हैं, और इल्तिहाम का माना होता है कि गोश्त दोबारा उग आए और ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाए। ये एक ज़ख़म के, एक जराहत के, जराहत यानी वो जो कट गया था, ज़ख़म लग गया था, उसके भर जाने को मद्देनज़र रखिए। मग़फ़िरत का माना समझना चाहते हैं, आपके बदन में जो ज़ख़म लगता है, बदन का गोश्त फट जाता है, वो दोबारा कैसे ठीक होता है, नया गोश्त बनता है, नए सेल्स बनते हैं, और वो जो गैप था, वो जो खला पैदा हो गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। फरमा रहे हैं कि मग़फ़िरत के मफहूम को समझने के लिए एक ज़ख़म के भरने के अमल को, प्रोसेस को मद्देनज़र रखें, अपने जहन में तसव्वुर करें, ताकि आप समझ सकें कि मग़फ़िरत क्या चीज़ है, इस मिसाल के ज़रिए से। ये एक ज़ख़म के, एक जराहत के भर जाने को मद्देनज़र रखिए, ताकि मैं इसे गुफरान के साथ, मग़फ़िरत के साथ तशबीह दे सकूँ और तमसील बयान कर सकूँ। तशबीह देकर आपको बताऊँ, जैसे ये है भर गया, मग़फ़िरत भी ऐसी ही एक चीज़ का नाम है। देखिए किस तरह से गुफरान ऐसा ही है, जैसे हमने आपको बदन के ज़ख़म के भरने की मिसाल दी है। अब तवज्जो फरमाएं, ये मिसाल थी, बदन को ज़ख़म लगा, कैसे भरा आपके जहनों में वाज़े हो गई। अब आगे फरमाते हैं, अगर आप रूह की मिसाल लें, जैसे बदन पर ज़ख़म की हमने आपको मिसाल दी है, इसी तरह आप अब रूह को तसव्वुर करें, रूह को ज़ख़म कैसे लगता है। रूह को ज़ख़म लगता है गुनाह से, जैसे बदन को ज़ख़म लगता है छुरी से, खंजर से, कोई सख्त चीज़ टकरा गई बदन के साथ, ज़ख्मी हो गया बदन, हड्डी टूट गई, गोश्त फट गया, इसी तरह रूह को ज़ख़म क्या चीज़ लगाती है, क्या चीज़ रूह को ज़ख्मी करती है, उसका नाम है गुनाह, उसका नाम है खुदा की नाफरमानी। अगर आप रूह की मिसाल लें कि वो एक जिस्म की मानिंद है, यानी आप फ़र्ज़ करें कि रूह भी एक जिस्म की तरह, रूह जिस्म नहीं होती, लेकिन तसव्वुर कीजिए, फर्ज कीजिए कि रूह भी एक जिस्म की मानिंद है, जो गुनाह आप अंजाम देंगे वो आपकी रूह पर एक ज़र्ब लगाएगा और एक ज़ख़म डाल देगा। याद रखिए, गुनाह का असर सिर्फ आखिरत में जाहिर नहीं होगा, गुनाह का असर इंसान के वजूद में इसी दुनिया में जाहिर होता है, और वो है रूह का ज़ख्मी हो जाना। किस तरह से, देखिए आप फ़र्ज करें, यह किताब में मिसाल नहीं है लेकिन मेरे जहन में आई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ताकि और इंशाल्लाह वाज़े हो जाए, बात इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा है, उसमें खिलाड़ी भाग रहे हैं, एक दूसरे की वो टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, अचानक एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पर वो ज़मीन पर एक प्लेयर गिर जाता है, उसके मसल्स पुल हो जाते हैं या उसको कोई ज़ख़म लग जाता है, तो फौरन डॉक्टर्स दौड़ के आते हैं, उसको फौरन कोई स्प्रे करते हैं, कोई फौरी फर्स्ट एड देते हैं, ताकि वो अपने खेल को कंटिन्यू कर सके, जारी रख सके। اگر وہ شخص جو زخمی ہوا ہے ڈاکٹرز دوڑ کے آئیں اس کو سپرے کرنے کے لیے، اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ٹیم میں کردار ادا کر سکے، مقابلے کو جاری رکھ سکے، یا فرض کریں ایک ریس ہو رہی تھی اور اس میں بہت سارے افراد بھاگ رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، ایک شخص گر گیا، زخمی ہو گیا، فوراً ڈاکٹرز دوڑے جو ریڈی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تاکہ اپنی اس دوڑ کو کنٹینیو کر سکے. لیکن یہ جو کھلاڑی، یہ جو دوڑنے والا گرا تھا، یہ ڈاکٹرز اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ خود اپنے آپ کو ایک اور کوئی چیز ہاتھ میں پکڑے اور دوبارہ اپنے آپ کو زخم لگا دے، وہ پلیئر جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو زخم لگا دے، کچھ زور سے چیز اپنے آپ کو مارے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ ڈاکٹرز جو اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو گویا گیم، یہ تو اس مقابلے میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتا، اس کو تو ریس جیتنے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر ریس جیتنے کی پرواہ ہوتی تو یہ تو جلدی جلدی اپنا علاج کروا کے فوراً بھاگتا تاکہ جو گیپ آ گیا، پیچھے رہ گیا، اس گیپ کو کور کر سکے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. انسان گناہ کرے پھر کہے استغفر اللہ، اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ رہا. یہ اسی پلیئر کی طرح ہے کہ ڈاکٹرز اس کو کہیں کہ ہم تجھے سپرے کریں تاکہ تیرے مسل ٹھیک ہو جائے، تو بھاگ سکے، اور وہ کسی اور چیز سے اپنے آپ کو کوئی اور زخم لگا لے. گناہ بھی جاری ہے، استغفار طلب مغفرت بھی جاری ہے اللہ سے. یہ تو پاگل پن ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے زخمی بدن کو لے کر اور کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے زخم لگ گیا، یہاں پہ پٹی کر دیں، مرہم لگا دیں. ڈاکٹر ادھر پٹی لگانے لگے، آپ دوسرے ہاتھ پر پھر چاقو مارے اور زخم لگا دیں. ڈاکٹر کہے گا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہے سوری غلطی ہو گئی مجھ سے، میں توبہ کرتا ہوں، یہاں پہ اس پر بھی مرہم لگا دیں. اور وہ ادھر مرہم لگانے لگے، آپ اپنی ٹانگ زخمی کر دیں، دوسری ٹانگ زخمی کر دیں. ڈاکٹر یہ دیکھ کر کیا کہے گا آپ سے؟ کہ آپ کی جگہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کی جگہ پاگل خانے میں ہے، میں اس کا علاج کروں گا جو پہلے اپنی غلط حرکت سے باز آئے. جو آپ حرکت کر رہے ہیں ایسا کرنے والوں کو ہم پاگل کہتے ہیں، اور پاگلوں کا میں علاج نہیں کرتا. توجہ فرمائیے، دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ روح کی مثال لیں کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، جو گناہ آپ انجام دیں گے وہ آپ کی روح پر ایک ضرب لگائے گا اور ایک زخم ڈال دے گا. کیوں جناب؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ گناہ روح پر ایک وار ہے؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ روح کو بلندی پیدا کرنی چاہیے، روح کو کمال کی طرف حرکت کرنا ہے خدا کی اطاعت کے ذریعے سے. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی انسان میری اطاعت کرتا ہے. قرآن کے لفظ ہیں کہ یہ موت و حیات کو خلق کیا اللہ نے کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین اور خوبصورت ترین کون ہے، یعنی کون اس مقابلے میں آگے بڑھتا ہے. اب جب تم نے گناہ کیا، زخمی ہو گئے، جیسے ایک پلیئر بھاگ رہا تھا، ایک ریس لگانے والا بھاگ رہا تھا، وہ زخمی ہو کے گر پڑا، رک گئی اس کی ریس، باقی آگے بڑھ رہے ہیں، فوری اس نے علاج کروایا تاکہ آگے بڑھ سکے. اسی طرح روح بھی کمال کی طرف، بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے. لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب میں گناہ کرتا ہوں اس روح کو زخمی کر دیتا ہوں، وہ گر پڑتی ہے، اس کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کو خدا کی اطاعت میں لذت نہیں آتی، وہ زخمی روح وہ گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے. جیسے ایک نشہ کرنے والا، اس کو کتنا مزہ آتا ہے نشہ ہیروئن پینے میں، مثال کے طور پر ہیروئن پینے میں اس کو کتنا مزہ آتا ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عقل مند لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں، اس کا سارا ہم و غم نشہ کرنا ہے، اپنے گھر کی چیزیں تک بیچ دے گا تاکہ نشہ کر سکے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے سکے. یہ زخمی روح ہے، یہ نشے کی عادی روح ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ گناہ روح پر ایک وار ہے؟ اس لیے کہ روح کو بلندی پیدا کرنی چاہیے، اور گناہ وہ چیز ہے جو انسانی روح کو اس بلندی اور اس تکامل یعنی کمال کی طرف جانا، اس تکامل سے ایک قدم پیچھے روک لیتا ہے، جو اس کے مد نظر ہے, جو منزل تھی اس کی اب یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا, زخمی ہو گیا. مثال اور تشبیہ میں, یعنی ہم نے جو مثال دی ہے انسانی بدن کی اور اب ہم روح کی بات کر رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھیں. مثال اور تشبیہ میں یہی زخم لگانا اور روح پر شگاف ڈالنا ہو جائے گا. خنجر نے بدن کو زخمی کیا, بدن گر پڑا, اب وہ پلیئر کھیل نہیں سکتا, مثلا کسی نے اس کو خنجر سے زخمی کر دیا. اسی طرح گناہ نے روح کو زخمی کر دیا. اب یہ جو اللہ نے میدان سجایا تھا کہ اس میں دیکھتا ہوں میں کہ تم میں سے کون بہترین ہے, یہ گر پڑا, اب یہ اس مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتا, زخمی روح ہو گئی اس کی. گناہ جو ہوا تو یہ نقص پیدا ہو گیا, یہ زخم روح میں پیدا ہو گیا. خدا نہ خواستہ, اب مثالیں دے رہے ہیں روح کو کون کون سے گناہوں, چند گناہوں کے نام لے کے مثال دے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ لوگوں کا مال کھا لیا, کسی دوسرے کا مال کھا لیا, رشوت کھا لی کسی سے, ایک لمحے کے لیے شراب نوشی کر لی, برے دوستوں کی کمپنی میں گیا, ان کی محفل میں انہوں نے زبردستی کہا ایک دفعہ چکھ کے تو دیکھو, پلا دی اس کو, ایک دفعہ سود لے لیا, ربا سود کھا لیا, کبھی زنا کیا, کبھی جھوٹ بولا, کبھی کوئی بات گھڑ لی, اپنے پاس سے گھڑ کر دوسروں کو بتا دی. ان میں سے ہر کام, یہ چند مثالیں دیں, ان میں سے ہر کام سے روح کے باطن میں ایک شگاف پیدا ہو گیا, ایک زخم پیدا ہو گیا. توجہ فرمائے, اس طرح اس کی روح زخمی ہو گئی, ناقص ہو گئی کمال سے, کہ جو مقصود تھا, جو آخری ہدف تھا کمال پہ پہنچنا انسان کو, کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے, پیچھے رہ گیا. جیسے زخمی کھلاڑی کھیل نہیں سکتا, زخمی دوڑ لگانے والا پھر دوڑ نہیں لگا سکتا صحیح طرح, اسی طرح گناہوں سے زخمی روح اس منزل اور اس مقصد کی طرف صحیح طرح سے حرکت نہیں کر سکتی. یہ سبب ہے عبادات میں جو ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی, کہ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق دے سوچنے کی, اپنی اصلاح کرنے کی, توجہ فرما رہے ہیں, گناہوں کو ترک کرنے کی, تاکہ پھر وہ مغفرت ہو سکے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہ جو روح زخمی ہو گئی ہے, ناقص ہو گئی ہے, پیچھے رہ گیا ہے, اس گناہ کی اب مغفرت ہونی ہے. اب دیکھیے, اب سمجھائیں گے مغفرت سے مراد کیا ہے, لیکن اس سے پہلے چونکہ بات اہم ہے ایک اور مثال دیتے, توجہ کریں. غفران کا مطلب کیا ہے؟ غفران یعنی یہ خلا, یہ روح کا نقص, یہ باطن میں آنے والا زخم, یہ روح کو لگنے والا زخم, یہ نقص جو اس کے نفس میں, اس کی روح میں پیدا ہوا ہے, اس نقص کو نکالا جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں غفران, زخم کو بھرنے کو کہتے ہیں غفران, بدن کا غفران, ٹھیک ہے. اسی طرح روح کے زخم کو بھر دینا, اسے کہتے ہیں غفران, اسے کہتے ہیں مغفرت. کس طرح سے برطرف ہوگا کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ سے کہوں استغفر اللہ, میں طلب کرتا ہوں اے اللہ تیری مغفرت کو, کروں کچھ نہیں, جو گناہ میں نے کیے ان, وہ جو پیچھے رہ گیا ہوں, اس پیچھے رہ جانے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, جبران کرنے کے لیے کچھ مجھے بھی کرنا ہے یا مجھے کچھ نہیں کرنا؟ توجہ فرمائیں, کس طرح سے یہ نقص برطرف ہوگا؟ اس کی روح سے گناہ کی وجہ سے لگنے والا نقص کس طرح نکالا جائے گا؟ تلافی کرنے سے. کچھ نہ کچھ تلافی کرنی پڑے گی بندے کو بھی جس سے وہ گناہ ہوا ہے. کسی بھی شخص نے ایک گناہ انجام دے کر خود کو انسانیت کے عروج اور تکامل اور انسانی پرواز کے نقطے سے کسی حد تک گرا دیا اور دور کر دیا, اس دوری کی تلافی اس وقت ہوگی جب وہ ایک حد تک اوپر اٹھ جائے گا. اب مثال سے سمجھائیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ جو قافلہ خیر تھا تیرے ساتھ والوں کا, جو آگے بڑھ رہے تھے, وہ آگے بڑھ گئے, تو گناہ کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ گیا, اب تو کیسے ان کے ساتھ ملے گا؟ یہ جو تو نے ٹائم ویسٹ کر دیا, یہ کیسے کور ہوگا؟ مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں, ایک اور مثال دیتا ہوں आप एक गाड़ी में सवार हुए, मसलन तकरीबन 50 फरसख दूर आपको एक मुकर्रा वक्त पर पहुंचना है। आपने एक चंद किलोमीटर दूर, मसलन मिसाल दी उन्होंने 50 फरसख दूर आपने एक मुकर्रा वक्त पर पहुंचना है, आप गाड़ी में बैठे और सफ़र के लिए रवाना हुए। अगर ये गाड़ी रास्ते में रुक गई, किसी वजह से टायर पंक्चर हो गया, कोई ख़राबी पैदा हो गई, गाड़ी रुक गई, अब जितनी देर गाड़ी रुकी रही आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आप लेट हो रहे हैं जिस टाइम पे आपको वहाँ पहुँचना है मंजिल पर, आप लेट हो रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे। इस पीछे रहने की तलाफी कैसे होगी, कॉम्पेंसेशन कैसे होगी, जुबरान कैसे होगा? इस तरह से कि थोड़ा तेज चलें, कुछ वक्फा दिए बगैर चलें, आराम करने से कुछ देर परहेज करें ताकि मुकर्रा वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। अब ये जो आप लेट हुए हैं, अब जब आपने सफर शुरू किया तो आपको नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा हरकत करनी है तेज़, और पहले आपने जो प्लान किया था कि रास्ते में इतनी देर रुकूंगा फलान जगह से, मसलन चाय पीऊँगा, खाना खाऊंगा, रुक कर रास्ते में, अब आपको नहीं रुकना क्योंकि आपको वो जो देर हो गई है रुकने की वजह से उसे कवर करना है, आपको थोड़ी तेज़ हरकत करनी है। ये अल्लाह ने फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन, तेज़ी करो, पीछे रह गए हो गुनाहों की वजह से, पीछे रह गए हो, अब जल्दी करो, जल्दी मूवमेंट करो, जल्दी हरकत करो। कुछ वक्फा दिए बगैर चलें, आराम करने से कुछ देर परहेज करें ताकि मुकर्रा वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं, वगरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहीं बैठे रहने से और कहने से कि खुदाया मुझसे गलती हो गई, मुझे टाइम पे पहुंचा दे, ऐसे पहुंचता है कोई टाइम पर? कि मिसाल के तौर पर एक घंटे का सफ़र था, आप हमने 20 मिनट ज़ाया कर दिए, रास्ते में कोई मज़ेदार खाने की जगह आई, वहाँ पे मैं रुक गया, और उसके बाद अब मैं खुद तेज़ ना चलूँ और कहूँ या अल्लाह मुझे पहुँचा दे टाइम पर। ये मिसाल दे रहे हैं जो बड़ी समझ में आने वाली मिसाल है। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, बजाय गुनाह तर्क करने के, बजाय इस फिक्र करने के गुनाहों की वजह से जो मैंने ज़ाया कर दिया वक्त अपना, ज़िंदगी थोड़ी तेज़ी करूँ, थोड़ा और आगे बढ़ूँ, ना अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और बस, ये मग़फ़िरत नहीं है। वगरना वहीं बैठे रहने से और कहने से कि खुदाया मुझसे गलती हो गई, एक घंटा पहले इस चाय पीने वाली जगह कहवा खाने में जा पहुँचा था, जहाँ से मैंने मसलन कहवा पिया वहाँ से, और देर से रवाना हुआ, खुदाया मैंने गलती कर दी, खुदाया बुरा काम किया, इससे मसला हल नहीं होगा, तुम्हें खुद भी कुछ करना। अब एक गलती तो हो गई है, इसलिए जल्दी रवाना हो जाओ, थोड़ा तेज चलो कि एक घंटे के तवक्कुफ और ताखीर की तलाफी कर सको। मगफिरत इलाही इसी तरह से। फिर अल्लाह तबारक व ताला उस रूह को सेहतमंद होने में अपनी उस पर रहमत नाजिल फरमाता है, उसके ज़ख्म को भर देता है, उसको सेहत अता कर देता है। लेकिन अगर वो खुद कुछ करे ही नहीं, ये वही बात है, हम कहते हैं हमने अमल नहीं किया, अल्लाह तू रहमत कर, जबकि कुरान कहता है इताअत करोगे तो खुदा की रहमत होगी। इसी तरह यहाँ पर भी है कि मगफरत तुम्हें मिलेगी, अब तुमने खुद कुछ मेहनत करनी है, जो नुकसान किया उसकी तलाफी करो, जो पीछे रह गए हो थोड़ा तेज चलो, अगर तुमने नहीं इबादत पहले सही तरह से की, अब थोड़ी आदत डालो अपने आप को ताकि जो देर हो गई है उसको कवर कर सको। खुदाए मुताल ये नहीं कहता, अब यहां पर एक और बड़ी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और उसकी मगफिरत की वसअत का तज़किरा कर रहे हैं, और वो भी आयत कुरान के जरिए से, कि जो किस कदर इंसान को उम्मीदवार कर देती है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस नहीं होने देती। توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں خدا متعال یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے اب تم کتنی ہی نیکیاں انجام دو ہم اس گناہ کو ختم نہیں کریں گے، ہم تمہارے روح کے زخم کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ ہرگز ایسا نہیں کہتا. خدا ضد نہیں کرتا، جیسے بعض لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، اب تو کچھ بھی کر لے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. خدا ضد نہیں کرتا اپنے بندے کے ساتھ. اب قرآن کے خوبصورت الفاظ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک یقیناً میں، یعنی اللہ یقیناً، پھر تاکید کے ساتھ، غفارٌ، غفار مبالغے کا لفظ، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. ہم ضدی نہیں ہیں، ہم غفار ہیں. جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں وجود میں آئی ہیں، اگر ان کی تلافی کر لی جائے تو ہم ان غلطیوں سے چشم پوشی کرنے پر تیار ہیں. لیکن کچھ تلافی تمہیں بھی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ کرتے جاؤ اور کہو کہ یا اللہ معاف کر، پھر کرتے جاؤ یا اللہ معاف کر. ایسا نہیں ہے، کچھ تمہیں تلافی کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نے ایک دن غلطی کر دی تو اب 100 گنا محنت کرو تو بھی آپ کی یہ کوششیں آپ کی غلطی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائیں گی. اللہ ایسا نہیں ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ہم غافر ہیں، غفار ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں. ہم خلیج کو پر کر دیتے ہیں، ہم زخموں کو بھر دیتے ہیں، کتنے ہی گہرے زخم کیوں نہ ہوں، زخموں کو بھر دیتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ خوب توجہ فرمائیے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ بہترین ہیں، کوئی لفظ قرآن کے لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تعبیر، کوئی بیان قرآن جیسا فصیح اور بلیغ اور دلوں میں اتر جانے والا نہیں ہے، اگر انسان اپنے دل پر سے تالے کو کھول دے اس کلام کے لیے. ہم غفار ہیں، لیکن کس کے لیے غفار؟ جو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے بیٹھ کر اور گناہ چھوڑنے کی اسے فکر نہیں ہوتی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے، میں ایک تسبیح نکالوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم غفار ہیں، لیکن کس کے لیے غفار ہیں؟ دیکھیے انتہائی خوبصورت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اس کے لیے جو توبہ کر لے. توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹ آنا. غلط گئے ہو، کتنے دور چلے گئے، فوراً واپس آؤ، اسی دروازے پر، خدا کے دروازے پہ واپس آ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ وہیں پہ بیٹھ کر شیطانی حرکات کرتے ہوئے، وہیں خدا کے دروازے سے، در رحمت سے دور شیطانی اعمال انجام دے رہے ہو اور جناب توبہ بھی کر رہے ہو ساتھ ساتھ، استغفار بھی کر رہے ہو. یہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہی عربی زبان میں واپس لوٹ آنا. لمن تابا، ہم تو غفار ہیں، لیکن اس کے لیے جو واپس پلٹ آئے. میں نے کہا نا کہ جو پیچھے رہ گیا آئے، واپس آئے. لمن تابا، اس کے لیے غفار ہیں جو توبہ کرے. یہ توبہ کا معنی ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے توبہ توبہ توبہ. عربی زبان میں لفظ توبہ کا معنی ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا. اور جو اللہ کی طرف آ جائے، پروردگار گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے سائے میں آ جائے، خدا کے دروازے پہ آ جائے، اس واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں. توبہ توبہ زبان سے کرنے کو توبہ نہیں کہتے. اور ہم غفار ہیں، ہم تو بہت زیادہ وسعت کے ساتھ مغفرت کرنے والے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو پلٹ آئے. وآمن، میں اس لیے توبہ کا لفظ نہیں کہہ رہا تاکہ غلطی نہ ہو جائے، چونکہ توبہ سے ہمارے ذہنوں میں زبان سے توبہ کرنا ہے. پلٹ آئے جو، وآمن، اور ایمان لائے. یہ ہے حقیقی ایمان. وہ ایمان نہیں ہوتا کہ شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے صبح و شام، حرام خوری ہو رہی ہے، گناہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان بھی باقی ہے. وہ نہیں، توبہ کے بعد ایمان لائے. وآمن، اور یہ ایمان کیا کرواتا ہے؟ وعمل صالحا، اور پھر اچھے عمل کرے. اعمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے. اس پر جتنے بھی الٹے سیدھے تحریف کر کے خطیب باتیں کرتے رہیں، اللہ مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اٹل ہے. کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی بڑے سے بڑا کتابیں لکھنے والا، کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا. خدا غفار ہے لیکن واپس آ جانے والے کے لیے, توبہ کرنے والے کے لیے, حقیقی ایمان لانے والے کے لیے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل صالح کرتا ہے, ثم مہتدا, اور اس کے بعد ہدایت کو اپنا لیتا ہے, ہدایت کو قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ پھر مسجد سے باہر نکلا پھر خرابیاں کرنی شروع کر دی, مسجد میں توبہ کی باہر پھر خرابیاں شروع کر دی, عمرہ کرنے گیا وہاں پہ بڑی توبہ کی واپس آیا ویسے کا ویسا ہے, حج کرنے گیا بڑا وہاں نیک ہو گیا واپس آیا ویسے کا ویسا ہے, یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کے لیے غفار نہیں اللہ. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. توجہ فرما رہے ہیں. آج کے درس کو ہم اسی جملے پر تمام کرتے ہیں. میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے گا. توبہ کرے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی پلٹ آئے. آپ کے تکامل کا راستہ اس طرف سے تھا, آپ اس طرف جا رہے تھے, واپس آ جاؤ, ہم آپ کو بخشنے پر تیار ہیں, مگر کب؟ جب آپ تکامل کی طرف آ جائیں, اس راستے کی طرف واپس آئیں, دوبارہ درست راستے کی طرف پلٹ جائیں. لمن تاب